The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مكتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام میں سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے جو شخص لوگوں کو اچھی باتیں بتائے مگر خود عمل نہ کرے اسے یہ آیت یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ترجمہ کنز الارفان اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں سنا کر شرمندہ کرنا کیسا
یہاں قرآن کریم میں ہے یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اس میں ایسا ہے کہ اس کی مختلف تفاسیر ہیں مثلا تفسیر صراط الجنان میں کہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہیں کرو جیسے ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کریں جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو عمل نہیں کروں گا تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں تفسیر احکام القرآن میں آیت مبارکہ کا نزول ایسے لوگوں کے بارے میں ہوا جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اس عمل کا علم ہو جائے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس عمل کا علم ہو جائے جو اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو ہم اسے بروئے کار لانے میں پوری چستی کا مظاہرہ کریں گے مگر پھر جب جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو یہ لوگ ڈھیلے پڑ گئے اور جہاد پر جانے میں سستی کا مظاہرہ کیا اور دیگر بھی قول و فعل کی جو تضاد ہے آپس میں ٹکراؤ اس کی صورت یہ کہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتانا مگر خود عمل نہ کرنا زبانی کلامی وعدہ کر کے پورا نہ کرنا تو یوں مطلب اس آیت مبارک کے تحت مختلف اس کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں تو اب یہ کہ کسی کو یہ بولنا کہ تم اچھی باتیں تو بتاتے خود عمل نہیں کرتے تو اس طرح اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ دل آزاری کی صورت لگ رہی ہے کہ ایک آدمی نیکی کی بات بتا رہا ہے اب جیسے کہ خود رائے خدا میں خرچ نہیں کر رہا یہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو ثواب کا کام ہے تو ٹھیک ہے مطلب کہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت کے مطابق اس میں یہ داخل ہو گیا جو مختلف اقوال ہیں نا تو کوئی ایسا مطلب اس کو شرمندہ نہ کہ اسی طرح کوئی خود نوافل کی کثرت نہیں کرتا درود پاک کی کثرت نہیں کرتا لیکن لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ درود شریف خوب پڑھا کرو خوب ذکر و اذکار کیا کرو جبکہ خود اس میں سستی کرتا ہے تو اس کے کہنے سے اس کو روکا نہ جائے اس طرح مبلغین بیان کرتے ہیں تو عام طور پہ ظاہر ہے کہ پورا بیان پر کوئی عمل تو کر نہیں پاتا عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کو بیان کرنے دیا جائے اگر اس طرح سب پر ہم سختی کریں گے کہ تم جو وہی بات کرو جو تم عمل کرتے ہو تو پھر نظام جو ہے نا وہ چلنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح علماء جو بیان فرماتے ہیں, خطیب بیان فرماتے ہیں, کئی بار ایسے باتیں وہ نفلوں کی اور ترغیب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں جو خود ہو سکتا ہے کما کو اس پر عمل نہ بھی فرماتے ہوں. ہمیں ٹومے بھی نہیں پڑھنا ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا فلاں مبلغ عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر, آپ جو فائدے کی بات ہے وہ لے لو, ہے نا. وہ ہے نا ایک محاورہ ہے, خود ما صفا دع ما قدر, کہ جو اچھا اچھا وہ لے لو, جو اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے, اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی اور ماں کو گالیاں دیتا ہو تو ان کی بیوی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
شوہر اگر بیوی کو گالیاں دیتا ہو تو بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ صبر کرے اور کیا کرے؟ ساتھ اس کو گالیاں تو دینے کی ضرورت ہے نہیں, نہ اجازت ہے, سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے, نہ اس وجہ سے کوئی گھر توڑنے کی اجازت ہے کہ گھر ہی توڑ کے رکھ دے اور جھگڑے کر کے یا میکے میں جا کے بیٹھ جائے اور ہنگامے کھڑے ہو جائیں. تو بعض اوقات شور ہوتے ہیں ایسے جو غصے میں آ کر الف البکرے ہوتے ہیں, تو صبر کرے بس, دعا کرے اس کے لیے کہ ایسا وہ اگر ظلمن واقعی کر رہا ہے وہ نہ کرے ایسا. یہ گالیاں طرح طرح کی ہوتی, بعض تو گندی گالیاں تو کسی صورت میں دینی نہیں ہے, بعض اس طرح کی موٹی موٹی گالیاں ہوتی ہیں جیسے بے وقوف, سو مرتبہ تم کو سمجھایا کہ فلاں کام کر دیا کرو, یا میں جب نوکری پہ جاتا ہوں تو پہلے سے استری کیا ہوا تیار رکھا کرو میرا لباس, لیکن ہر وقت تم کو بولنا پڑتا ہے بے وقوف کہیں کی. تو اگر اتنا سا کہا تو اب اس میں کوئی مارا ماری کرنے کی ضرورت نہیں, اب اپنی عادت سدھار لے, نہ یہ کوئی گندی گالی ہے. یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی, ایسا بھی نہ کرے کہ مطلب جھگڑے ہو سکتے ہیں, اس میں ناراضی ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں.
سوال میں یہ بات بھی ہے کہ گالیاں بیوی کو دے ہی رہا ہے, ساتھ میں اس کی ماں کو بھی دے رہا ہے, بیوی کو بھی گالیاں دے رہا ہے, بیوی کی ماں کو بھی گالیاں دے رہا ہے, اور زبان اور کھلی ہوئی ہو تو پھر اور بھی بہت کچھ معاملات آگے تک نکل جاتے ہیں. تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی حد تک تو جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں, اور کہاں تک جو ہے وہ صبر کیا جائے, اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟
اب اس کا صبر کا کوئی پیمانہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں, یہ کہاں تک صبر کرے. گھر توڑنا ہے تو ٹھیک ہے, بیٹھ جائے گھر جا کر اور مطالبہ کر دے کہ میں نہیں آؤں گی, میری ماں کو گالی کیوں دی. یہ ہمارے یہاں ویسے محاورتن ہے, اپنے لیے بھی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا, خالی بولتے ہیں کہ میری ماں پر نہیں جانا, دیکھو میرے باپ پر نہیں جانا. حقیقت میں یہ کہ خود اس کو جو گالی دی نا یہ بہت زیادہ برا لگا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ کسی کو کوئی بیماری ڈکلیئر ہو جائے خطرناک, ہے نا, معاذ اللہ کینسر ڈکلیئر ہو جائے, تو وہ روئے گا دھوئے گا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس اس کی میرے کو فکر ہے. حالانکہ اگر اس کو بھی اختیار دیا جائے نا کہ یا تو تمہارے بچے زندہ رہیں گے یا تم زندہ رہو گے, دونوں میں سے ایک کو ڈن کر لو, تو وہ اپنی زندگی پر ڈن کرے گا. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ عام طور پر بولتے ہیں میرے چھوٹے ڈے بچے ہیں, یا کوئی دشمن دھمکی دے گا تو یار میرے چھوٹے ڈے بچے ہیں, میرے چھوٹے ڈے بچے ہیں. تو یہ خالی اور محورتن, میرا گمان خالی ہے کہ محورتن بولتے ہیں, باقی اپنی جان چونٹی کو بھی پیاری ہوتی ہے. یہ بچوں کی خاطر ورنہ وہ مرنے کے لیے تیار, کمارے کو اگر یہ بیماری ڈکلیئر ہوئی دھمکی ہو تو کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس کے چھوٹے ڈے بچے کہاں ہیں؟ یہ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. ایک کیڑی کو بھی جان پیاری ہوتی ہے. تو یوں میری ماں کو گال, میں اپنی تو برداشت کر لوں, میری ماں کو گالی کیوں دی؟ تو یہ بھی میرے خیال میں بس ہے لڑنے کے, لڑائی کے پائے ہیں. تو جو شوہر ہے یا کوئی بھی شخص ہے گالی دیتا ہے, چاہے اگلے کو گالی دے رہا ہے, اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے, بہن کو گالی دے رہا ہے, بازاری لوگ اس طرح گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ گناہ گار ہیں, ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, چاہے بیوی کو دیں یا کسی کو بھی گالی دیں, دشمن کو بھی اسی گندی گالی کائے کو دیں. یہ مسلمانوں کے انداز ہیں ہی نہیں, یہ جہالت ہوتی ہے لوگوں میں, اتنا علم نہیں ہوتا اور ماحول صحیح ملا نہیں ہوتا, تو اس طرح کے مطلب یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جن کو ماحول مل جاتا ہے یا کوئی صحیح سمجھانے والا مل جاتا ہے تو وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں, صحیح بھی ہو جاتے ہیں, دعوت اسلامی نے ایسے لاکھوں کو صحیح کر دیا الحمدللہ. جو کل تک دو دو ٹکڑے گالیاں وہ بھی روڈوں پہ کھڑے رہ کر دیتے تھے. خود ایک عیسائی بھائی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو چوک پہ کھڑے ہو کر تم کو گالیاں دیتا تھا, اور آج یہ اتاری ہے, داڑھی بھی رکھ لی ہے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. یہ غلط فہمی کی وجہ سے مجھے بھی لوگ اب بھی گالیاں دیتے برا بولا. اب میں نے یار کیا کسی کا بھی گالیا, میں نے کون نہیں کسی کی جائیداد کے خلاف کوئی دعویٰ کر دیا ہے. نماز کی دعوت دیتا ہوں, نیکی کی دعوت دیتا ہوں, سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں, لیکن غلط فہمیاں ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو نتھنگ, اپنے تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے صدقے میں اپنا بھلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیا کسی پر بزرگ آ سکتے ہیں, لڑکی یا پھر لڑکے پر؟
بزرگوں نے زندگی بھر پردے کی تعلیم دی, قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کو پردے کا سمجھایا, حدیثیں پڑھ پڑھ کے پردے کا سمجھایا, اور اب دنیا سے جانے کے بعد معاذ اللہ عورتوں پر سواری آنے لگی. اب عورتیں دعویٰ کرتی ہے فلاں ہے, غوث پاک کی سواری ہے, تو فلاں, تو یہ سب اصل وہ عورت, اگر یہ بازوں کا جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی لیکن وہ جن ہوتا ہے جو مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں, فلاں ہوں, یہ ہوں وغیرہ. تو یہ نہ لڑکے پر سواری آتی ہے نہ لڑکی پر سواری آتی ہے. بزرگوں کے دنیا کے جانے کے بعد یہ انہوں نے یہ دھندہ اختیار نہیں کیا ہوتا, ان کی تو موج لگی ہوتی ہے, اللہ کی رحمتوں کے صاحب ہوتے ہیں. تو ان کو یہ تھوڑی کہ یہ کسی پر سوار ہو جائیں گے, سوالات کے جوابات دیں گے, پھر غلط سلط بھی جوابات پڑھ رہے ہوتے ہیں, اندھیرے میں تیر مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں کو مطلب یہ کہ وہ جنات جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو جن کو یہ سواریاں آتی ہیں نا, ان کو کسی اچھے عامل سے اپنا علاج کروانا چاہیے اور جن اتروانا چاہیے, نہ کہ لوگوں کو جمع کر کے ڈرامے اور مطلب یہ کہ وہ حساب کتاب کرنے چاہیے. اور جن کو آتے ہیں تو وہاں جا کر اسی باتیں کرنا بھی دیا کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو, مارا ماری ہو جائیے, کہ لوگ اندھی عقیدت ہوتی ہے یہ مان رہے ہوتے ہیں ان کو. تو حالانکہ ان کا مطلب کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. بہت پرانا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا, وہ کہیں اسی طرح کی سواری آتی تھی, تو مجھے جو محبت کرتے تھے لوگ دعوت اسلامی کی, شاید بالکل شروعات تھی میرا خیال ہے, یہ پتہ نہیں شروعات میں نہیں تھی, تو میں چلا گیا, ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں. تو وہ الگ سے لے کر میں اس کو بیٹھ گیا, وہ ایک کمرے میں ہم لوگ بیٹھ گئے. اب وہ اس نے ویسے ایکشن شروع کیا, صحیح بولتا ہوں کہ سارے بدن میں جھرجھری ہو گئی میرے, ویسے ایکشن کیا, ہم آ گئے ہم آ گئے. تو خیر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نے مطلب اسے سوال جواب جو بھی کر لیتے, میں نے بات چیت کی اسے, تم کون ہو؟ بولا ہم غوث پاک کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں. بتا غوث پاک کے قدموں میں میرا مزار ہے, میں فلاں بزرگ ہوں. اچھا, اور اب اس نے مجھے بولا کہ خیر بات چیت جو بھی, اب ساری یاد نہیں ہوئے, مجھے بولا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں اغسینی, اس میں لفظ اس نے بولا. اب مجھے اتنا تو سمجھ پڑتی تھی اغسینی نہیں ہے بلکہ اغسنی ہے, اغسنی میں نے فریاد, میری فریاد سنو. تو خیر, تو وہ میں نے کہا یار یہ تو غوث پاک کے قدموں میں سوئے ہوئے بزرگ ہیں دعوے کے مطابق ان کے, تو وہ تو مطلب ان کو عربی بھی نہیں آتے اور وظیفے بھی نہیں آتے اور غوث پاک کے قدموں میں جا کے سو گئے. تو میں تو خیر میں تو پہلے سے مانتا نہیں تھا, میں ایسی چیزوں کا مجھے علماء کی صحبت ملی تھی اللہ کی رحمت سے, مجھے بزرگوں کی صحبت ملی تھی, اور میں شروع سے ہی ان چیزوں میں کبھی مطلب میں نے یقین کیا نہیں کہ بزرگوں کی سواری آتی ہے, مانتا نہیں, میں اس کو تردید کرتا تھا کہ سب ڈھکوسلے جھوٹ ہے. خیر تو میں نے مطلب یہ کہ وہ جب یہ پھر میں نے کہا کبھی پھر آپ سے آپ کب ملیں گے, میرے پاس آنا, سب ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے کر کے اس نے اسے جھٹکے مارنے شروع کیا. پھر مطلب آدمی گھبرا جائے گا, وہ اسے جھٹکے مارے اس نے, مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ تھوڑے جھٹکے دکھا کر یہ دفاع ہو جائے گا کیا, وہ جن ہوگا یار اور کون ہوگا یار, خود ہی وہ بندہ ہی کچھ کرتا ہوگا بڑے, یعنی کہ اس نیکی کے کام بتاتا تھا درود شریف کے، وہ تسبیح پڑھاتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے وغیرہ، یہ تو لوگ یوں متاثر تھے کہ یہ تو کوئی نیکی بتاتے ہیں، یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جن کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ، تو یوں بھی پھنسا لیا تھا اس نے لوگوں کو. خیر تو میرے چلا گیا، میں باہر نکلا تو لوگوں نے مجھے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا تھا یہ؟ میں نے کہا جن تھا اور کیا تھا. میں نے کہا یہ بزرگ تو آتے ہی نہیں ہیں. یوں کر کے میں پھر چلا گیا. میں الحمدللہ میں ڈرا نہیں لوگوں سے. میں نے کہا نہیں مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یہ گھر کے لوگ اور سب میں بول بال کے پھر میں نکل گیا. تو مجھے لے گئے تھے نا چیک کرنے کے لیے یہ کیا ہے کون ہے، تو میں نے اپنا جو بھی وہ تفتیش جو تھی رپورٹ دے دی اور نکل گیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ ڈھکوسلے جھوٹ ہے، کبھی ان چکروں میں پڑنا نہیں. اور چلو میں تو بول کے نکل گیا اور یا کچھ دیر رکا بھی ہوں گا تو خیر کوئی بات نہیں، مطلب آپ ایسا نہیں. میرا اس وقت بھی تھوڑا بہت قد تھا کہ یہ مجھ سے مار پیٹ نہیں کر سکتے تھے، الحمدللہ نہ شہرت تھی میری. اور کچھ اور بھی میرے ساتھ اسلامی بھائی تو ہوں گے ایسے کہ جو مطلب مجھ سے یہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے تھے. تو ہم یہ کہ آپ کبھی نہیں کر رہے ایسے، آپ جائیں گے اور بول دیں گے ڈھکوسلا ہے، بزرگ آتے نہیں ہے. مدنی چینل پر الیاس نے بولا تھا، تو الیاس کو بھی گالیاں کھلائیں گے آپ، آپ کو بھی پٹائی لگا دیں گے، لوگ نہیں مانتے لوگ. تو جہاں اپنا قد ہو اپنا وزن ہو نا تو وہاں آدمی کہ یہاں لگے کہ یہ مان جائیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اب مال ملید آتے ہیں، نذرانے شکرانے اور ایک رونق لگی ہوتی ہے شہرت حب جا، تو ایسی صورت میں یہ منہ سے نوالا کسی کے چھینیں گے نا تو کوئی آپ کو چھیننے نہیں دے گا. تو اس لیے بس آپ خود بچے رہیں. اور جہاں وہی بات ہے جہاں ظن غالب ہے کہ یہ مان جائیں گے تو وہاں بے شک آدمی سمجھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد برہان قادری ہے، کشمیر سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رمضان المبارک کے فرض روزے نہیں رکھتی. مسلمانوں کو فرض روزوں کا پابند بنانے کے لیے ہمیں ابھی سے کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
جن جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے، پوچھنا نہیں ہے کہ روزے رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، جن جن کا آپ کو معلوم ہے تو ان پر انفرادی کوشش کریں کہ روزے رکھیں، روزے کے فضائل بیان کریں. اور روزہ نہ رکھنا یہ تو گناہ کا کام ہے، فرض ہے، اور نہ رکھنا یہ کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ ہے، اور گناہ پر عذاب جہنم کے عذاب کی حقداری ہوتی ہے. تو یوں مطلب ڈرائیں، فضائل بیان کریں اور راضی کریں ان کو کہ روزے رکھیں رمضان کے. تو انشاءاللہ ایک ایک پر کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا تو بہتری آئی ہے. اب یہ کہ کوئی ماننے یا نہ مانے، ہم سمجھائیں گے ثواب ملے گا. یہ جو عام لوگ بول دیتے ہیں نا یار یہ مانتا ہی نہیں ہے، اس کو بتانے سے اس کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ غلط جملہ ہے. فائدہ تو ہے، ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ سمجھانا یعنی سمجھانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہدایت اللہ دے گا، اس کو توفیق اللہ دے گا. ہم کہہ کر اپنا ثواب کھڑا کر لیں گے نا، ہم بولتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے، سب کو ثواب انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا. صلو علی الغبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد طیب جہانگیر اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماشاء اللہ الکریم دعوت اسلامی سے محبت اور دینی ماحول کی برکتیں کہ ماہ رمضان المبارک میں عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس خود چل کر آتی ہے، تو دعوت اسلامی کے مبلغین کا ایسا کیا انداز ہونا چاہیے، ایسی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ یہ اسلامی بھائی سارا سال دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں؟
اس میں یہ کہ جب آتے ہیں اس وقت تو تھوڑا ویلکم بعض لوگ کر لیتے ہیں، ساتھ بھی دے دیتے ہیں، انفرادی کوشش بھی کرتے ہیں. بعد میں ایک تعداد ہے جو مطلب ان کو فالو اپ نہیں کرتی، ان سے رابطہ نہیں رکھتی، تو یوں پھر کئی لوگ ہاتھ سے نکل جاتے ہوں گے. شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے، نفس پیچھے لگا ہوتا ہے. دوست جو ہے وہ بھی مطلب جو دنیا دار دوست ہوتے ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہوتے، سنت کے پابند نہیں ہوتے، اس طرح کے دوست بھی پھر لے اڑتے ہیں. تو اس لیے ہم کو مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ سارا سال رابطہ رکھنا چاہیے، یہ اس کا حل ہے. سارا سال رابطہ ہوگا، وقتاً فوقتاً اس کو اجتماع کی دعوت، مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دیں. چھٹیوں کے دن آتے ہیں بعض اوقات تو کمپین چلتی ہے مدنی قافلوں کی خصوصیت کے ساتھ، اس میں خاص کر اس کو دعوت دیں اور گھر سے بلا کر لے آئیں. نماز میں کوتاہی کرتا ہو تو فجر میں جگانے کے لیے اس کو جائیں آپ. تو اس طرح کوششیں کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے سہم جو آ جاتے ہیں نا وہ پکے بھی ہو جائیں گے، ورنہ پھر یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر نماز میں الٹا قرآن مجید پڑھ لیا ہے، جیسے سورہ وتین پڑھی پھر اس کے بعد سورہ رحمان پڑھ لی، غلطی سے یا جان بوجھ کر کیا، اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب عطا فرما دیجئے.
یہ نماز کا واجب ترک نہیں ہوا، وہ تلاوت یعنی قراءت کا واجب ترک ہوا ہے. تو اس میں جان بوجھ کر اگر کیا تو گناہگار ہوگا، تاہم یہ کہ سجدے سہو تو اگر جان بوجھ کر تو ویسے بھی تو سجدے سہو تو دونوں صورتوں میں نہیں ہے. اگر غلطی سے بھی پڑھ لیا تو سجدے سہو نہیں ہے اس کا اور گناہگار بھی نہیں ہوگا. جان بوجھ کر الٹا قرآن پڑھے گا اس طرح تو گناہگار ہوگا، لیکن یہ کہ نماز دہرانا واجب نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال موصول ہوا ہے، فجر کے اختتامی وقت میں آنکھ کھلی اور صرف چند منٹ باقی ہوں تو نماز فجر کس طرح ادا کریں گے؟ کسی بیان کرنے والے سے سنا تھا کہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور کسی سورت کی ایک آیت اور بقیہ تمام تسبیحات ایک ایک مرتبہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، کیا یہ درست ہے؟
اب اگر وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ اگر واجبات وغیرہ سب ادا کرتا ہے سنتیں تو اس وقت ہی نکل جائے گا، اور فجر میں یہ شرط ہے کہ سلام وقت کے اندر پھرے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ واجبات پر اقتصار کرے، یعنی واجبات بھی نہیں کر سکتا تو یعنی فرائض پر اقتصار کرے، یعنی فرائض تو کم از کم ادا کر ہی لے. نہیں وہ اس طرح کہ جیسے کہ ایک آیت پڑھنا فرض ہے تو قیام میں ایک آیت پڑھی، نہ ثنا وغیرہ نہ پڑھے، صرف ایک آیت پڑھ لے، اور رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے، سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے. اگرچہ یہ کہنا واجب نہیں ہے، تاہم یہ کہ یہ مختصر کرنے کی ترکیب بتا رہا ہوں. تو اس طرح ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ میں بھی دو رکعت ہو سکتی ہے، لیکن دو سجدوں کے درمیان برابر بیٹھنا اس سے فرق نہیں پڑتا. بعض وقت جلدی اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہونا ہے، دو سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھنا نہیں ہے، یوں مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو کر سکتا ہے وہ عمل کر لے اس میں. تو اب یہ کہ اس نے مطلب فرائض پر فرائض ادا کیے تو واجب ترک ہوئے اس کے. سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھنی یہ واجب، ایک ایک حرف اس کا، پھر سورت ملانی ایک یعنی سب سے چھوٹی سورت تین آیتوں کے برابر، یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو جائے، کم از کم اتنا واجب تھا. تب چونکہ واجبات اس نے ترک کیے تو یہ نماز جو ہے اس کو دوبارہ پڑھنی ہے، واجب الادا ہے، لیکن یہ کہ قضا کے وبال سے یہ بچ جائے گا. مگر اس کے لیے بس مسائل معلوم ہو تو وہ کر سکے گا، ورنہ دشواری تو آئے گی. تو یہ سب سیکھنا چاہیے، یہ طریقے آپ کو نماز کے احکام میں امید ہے کہ مل جائیں گے. بہار شریعت کے تیسرے حصے میں بھی یہ مسائل ہیں نماز کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت، ایک اور سوال ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے بارے میں غلط بولتے ہیں تو ان کی بات سن کر دل کو بہت صدمہ پہنچتا ہے، اور آپ نے ان کو جواب دینے سے بھی منع کیا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟
اصل وہ کتے کو بچے پتھر مارتے نا تو کتا بھونکتا ہے، تو بچوں کو آتا ہے مزہ اور وہ مزید پتھر مارتے ہیں. تو چونکہ کتا ہوتا ہے وہ سمجھ پڑتی نہیں ہے، یہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، پتھر پتھر کھاتا ہے. ہم لوگ انسان ہیں اور دعوت اسلامی اب تک چلائی اسی طرح ہے کہ ہمارا جواب جو ہے نا وہ جواب ہے لا جواب. میرے خلاف کتابیں لکھی گئیں، اشتہار چھاپے گئے دعوت اسلامی کی شروع کی تاریخ، بلکہ بعد میں بھی مطلب بہت کچھ ہوا میرے خلاف، بڑے بڑے اعتراضات ہوئے، یہاں تک کسی شہر میں گیا تھا تو میں نے خود پڑھا تھا، وہ دیوار پہ لگا ہوا تھا ایک اشتہار، الیاس قادری جواب دو، تو میں ہنستا تھا، میں نے کہا الیاس قادری تمہارے شہر میں آ گیا یار، ہمت ہے تو آ جاؤ نا یار، بات کر لیتے ہیں، تو آنا جانا تھوڑی ہوتا ہے، خالی بس وہ پریشان کرنے والی بات، تو یوں ہم دعوت اسلامی تو جواب نہیں دیتی، ہاں جہاں واجب العین ہو جائے، یعنی جواب دینا جب مجھ پر واجب ہو جائے تب تو مجھے جواب دینا ہی ہے، سمجھے، تو کبھی کبھی اس طرح میں نے جوابات دیے بھی ہیں، یعنی بہت کم، کہ جہاں مطلب اب مشکوک بنا دیا گیا مجھے، کہ یہ ہے کون، مطلب کس طبقے سے اس کا تعلق ہے، تو میں نے وہاں جوابات دیے بھی ہیں، وضاحتیں بھی کی ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو خامہ کا اعتراض اب تو الحمدللہ مطلب سب سمجھ پڑ گئی ہے سب کو کہ میں کون ہوں، پہلے شک کرتے تھے لوگ کہ بتا دیے کون ہے، تو خیر یہ کہ جواب دینے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب الجواب دیں گے، اور سچی بات ہے کہ اپنے کام بہت ہیں ان کو، مطلب یہ کہ ان کا کام یہی ہوتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا والوں کو تو بالکل یہ ڈھونڈتے رہتے ہوں گے کہ کوئی ملے، کچھ کام کچھ ملے، کوئی ایشو ملے تو ایشو کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ۔ اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کا ذہن ماننے کا ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ سمجھو کہ وہ ہمارے وجود کے مخالف ہوتے ہیں، ہمارے عقیدے کے مخالف ہوتے ہیں، یعنی بعض اس میں غیر مسلم بھی ظاہر ہوتے ہوں گے کہ جو مطلب یعنی کہ ظاہر کہ ان کو ہم سے لینا دینا کیا، لیکن یہ سوشل چھوڑتے رہتے ہوں گے، یہ سب مکس ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا کوئی مذہب سب کا سامنے آتا نہیں کہ یہ کس کھاتے کا ہے، تو ایسوں کو جواب دے کر اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے آدمی دوسرا کام کرے، میں اس کو جواب دیں اس سے پہلے بہتر یہ نہیں کہ ہم کسی کو نماز سکھاتے ہیں، کوئی سنت بتا دیں کسی کو، تو یہ تو مانے گا نہیں مانے گا، ماننا ہوا جس کو دیکھو ماننا ہوتا ہے نا، اعتراض کرنے کا یہ طریقہ ہے نہیں، اعتراض کرنے کا یعنی کہ سمجھانے کا طریقہ یہ کہ آدمی ون ٹو ون کسی کو سمجھائے، اب اس میں بھی سمجھانا ضروری ہو تو خالی غلط فہمی کی وجہ سے یا خود اتنی عقل ہوتی نہیں ہے پوری بات ان کو سمجھ پڑتی نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر یہ کدکڑے لگانے پھدکنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھے، وہ بات کچھ کی کچھ ہوتی ہے، یہ بھی کرتے ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، بعضوں کو کچھ مطلب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ یوں شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بدنام کرنا اور کسی مسلمان کو یعنی خود بھی کام کرنا نہیں اور اس کو کام کرنے بھی نہیں دینا، تو وہ کسی کے دل میں اسلام کے بارے میں کچھ مسئلے ہوتے ہوں گے، کسی کے بارے میں سنیت کے بارے میں مسئلے ہوتے ہوں گے، اور طرح طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے میری اپنی تو صورت یہی ہے کہ میں پہلے بھی مجھ پر ناراض ہوتے تھے بعد لوگ، یار یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے، یہ بھی اچھا تھا میں جواب ہی نہیں دیتا تھا، مجھے پتا تھا نا کہ میں جواب دوں گا، جواب تو عام طور پہ ہر اعتراض کا ہوتا ہے، جواب دوں گا تو جواب کا جواب دیں گے، تو پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا دعوت اسلامی کے، پھر تو ماشاءاللہ بہت سارا کام کرنے والے مل گئے، لیکن ایک دور تھا کہ کام کرنے والے اتنے ہوتے نہیں تھے، روز روز میں نے دو دو تین تین بار ڈیلی بیان کیے میں نے، الحمدللہ میں نے فجر میں بیان کیے، ہر نمازوں میں پانچوں نمازوں کے بعد میں نے بیانات کیے، ایک دور ہوتا تھا، اب اس میں میں یار اعتراضات کے جوابات دینے بیٹھوں اور لکھنے بیٹھوں تو ہو رہا، تو میں اس لیے وہ بچتا تھا جواب دینے سے، کہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مانے گا تو نہیں، خالی خالی مجھے چھیڑتا ہے، تو میں چھیڑتا نہیں تھا، تو آپ بھی صبر کریں برداشت کریں، ہاں جہاں واجب العین ہو جائے جواب دینا، وہاں بھلے جواب دے، بلکہ دینا بھی ہوگا، مگر حکمت عملی سے، علماء کی رہنمائی سے، یعنی کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ جواب دیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اس دور میں حلال اور جائز طریقے سے مال کما کر آدمی مالدار نہیں بن سکتا؟ کچھ لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کاروبار میں تو تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تھوڑا دھوکہ چلتا ہے، حلال طریقے سے کماؤ گے تو صرف چٹنی روٹی کھاؤ گے، مالدار نہیں بن پاؤ گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں آدمی حلال طریقے سے کما کر مالدار نہیں بن سکتا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جاب اور بزنس میں سے کیا زیادہ بہتر ہے، جاب زیادہ بہتر ہے یا بزنس زیادہ بہتر ہے؟
حلال کمانے سے مالدار بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ تو کیا مالدار بننا یہ منزل ہے؟ اب جس کی منزل ہی مالدار بننا ہے تو اس کو پتہ نہیں حلال پر صبر آئے گا یا نہیں آئے گا، اس ہاتھ پر مارے گا چاروں طرف سے، کبھی کچھ کر دے گا کبھی کچھ کر دے گا، کبھی دھوکہ کر دے گا، کبھی کسی کے قرضہ لے کر وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے گا، کبھی ٹیکس کی چوریاں کرے گا، کبھی کچھ تو کبھی یہ کرتے 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 کہ یار جلدی بس مالدار مجھے بننا ہے۔ تو یوں تو مطلب تو آج کل یہ کہ مالدار بننا، ہم کسی مالدار کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا 100% جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ 1% حرام ہے باقی 99% حلال ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو پتہ ہی کیا ہے کہ اگلے کے پاس کون سا مال ہے، لیکن جنرل بات یہ کہ مالدار بننا ہے دشوار، ہے بہت دشوار۔ تو چونکہ مالدار بننا یہ منزل بھی نہیں ہے ہماری، جنت پانے کے لیے مالدار بننا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ مال تو صحیح بات ہے کہ وبال ہے، مال مل گیا تو اس کے جو حقوق ہے اس کا ادا کرنا یہ بھی ایک کام ہے، اور اس میں بھی بندہ جو ہے وہ تھوڑا کوتاہی کر جاتا ہے، یعنی جیسے کہ اب کسی کے پاس اربوں کھربوں روپے ہیں تو کیا جس کے پاس 1 ارب روپے ہیں کیا وہ سالانہ 2.5 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ 2.5 کروڑ کس کو بولتے ہیں؟ 1 کروڑ 100 لاکھ ہوتے ہیں، 1 لاکھ میں 100,000 ہوتے ہیں، یہ کہاں سے دے گا 2.5 کروڑ؟ یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ نہیں دیتا، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ نفس پر بہت گرا گزرے گا کہ 2.5 کروڑ، پھر جس کے بعد 2 ارب ہیں تو 5 کروڑ، اور ہر سال پھر اضافہ ہوتا رہے گا تو اتنا اس کی زکات بھی بڑھتی رہے گی، زکات تو فرض ہو جائے گی نا جبکہ شرائط پائے جائیں گے۔ تو یوں مطلب 1 کروڑ روپے زکات دینے کو دل نہیں کرے گا اس کا، یہ بھی ایک آفت مال کی۔ پھر ڈاکو لگ جائیں گے اس کے پیچھے، اس کو اغوا کرنے کی کوشش، کہ بچے اٹھا جانے کی کوشش، یہ الگ مسائل، دشمنیاں، حاسدوں کا حسد، شر و فساد، یہ سب اس کے ساتھ، وہ اس کے لوازمات تو نہیں لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹس عام طور پر مالداروں کو یہ ہوتا ہے، مالدار کو سکون سے نیند آنا بہت مشکل، وہ مال کے ہی سولے چڑھتے رہیں گے، اس کو خیالات آتے رہیں گے کہ اتنا پھنس گیا ہے تو اتنا وہ فلاں نے رکھ دیا ہے، فلاں پارٹی کمزور ہے، اس کو میں نے کہا ادھار دے دیا، اب اس کو تو یہ دے گا کب؟ تو یہ مطلب پھر کوئی کھا جائے گا تو کوئی دنیا سے ہی چلا جائے گا۔ جی ہاں، اب کسی کو آپ نے 20-30 کروڑ کا لگا دیا اس کو، اور اس اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا، اولاد یہ دکھا دے آپ کو کہ میرے وہ تو میرے باپ نے لیا تھا نا، میں کہاں سے دوں گا، تو آپ کیا کرو گے؟ یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں، پیسہ زیادہ ہوتا تو ادھر ادھر پھر پیسے پھنس جاتے ہیں، یہ کئی بار دیکھا ہے، اگلے کا کھانے کی نیت نہیں ہوتی لیکن وہ آگے بڑھتا ہے، یہ کسی اور کو دیتا ہے، وہ کسی اور کو دیتا ہے، تو اس طرح بھی لوگ یہ کہ پھنس جاتے ہیں یا دام گر جاتے ہیں کسی آئٹم کے۔ تو بہرحال مالدار بننا یہ تو نہیں ٹھیک، میں تو شروع سے میرا ذہن الحمدللہ مالدار بننے کا نہیں ہے، میں تو بہت پہلے دعوت اسلامی سے بھی پہلے میں گجراتی میں وہ مشاعرے میں کبھی کبھی حصہ لیتا تھا، مجھے ایک اپنا شعر یاد آ گیا ہے، یاد آیا ہے، وہ مانگیو چھے عشق نبی مانگی نہ دنیا اینے، مجھ نے عطار سمجھدار نظر آوے چھے، مطلب اس نے عشق نبی کی دولت مانگی ہے، دنیا کی دولت نہیں مانگی عطار نے، لگتا ہے کہ ہے سمجھدار، کہ مانگنے کی چیز مانگی ہے کہ عشق رسول کی دولت مانگو، یہ ملی یا دولت مند قدموں میں لوٹیں گے، اور اگر یہ دولت نہیں ملی عشق رسول کی اور دنیا کی دولت مل گئی اور ڈاکو ڈھونڈتے پھریں گے یہ کب ہاتھ میں آوے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں ایمان کی دولت دی اس نے، تو الحمدللہ ان مانو کر ہم ایسے مالدار ہیں کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف، اس کا ہی وزن زیادہ ہے ایمان کی دولت کا۔ اللہ بس اسی کو سلامت رکھے اور کسی کا دنیا بھی دولت میں کسی کا اللہ پاک محتاج نہ کرے، بس اتنا دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، محتاج نہ ہو، ہماری اولاد محتاج نہ ہو، ہمارے گھر کے افراد محتاج نہ ہو، سب کھائے پیئے مطلب گزارا ہوتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حدیث پاک ہے، یہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ تو اس کی صورتیں ہیں فائدہ پہنچانے کی، کچھ لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح فائدہ کس کس طرح پہنچا سکتے ہیں، اور ظاہر ان میں بھی حصر نہیں ہے، فائدہ پہنچانے کی تو ہزار صورتیں وہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا مالی تعاون کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچایا، کسی کی بیمار تھا عیادت کی تو اس کو خوشی حاصل ہوئی، فائدہ تو پہنچا نا اس کو، عیادت کرنا یہ بھی سنت ہے، جبکہ سنت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر جو شریعت نے جہاں جس طرح اجازتیں دی ہیں اس کے مطابق عیادت کرے، چاہے کسی کو اچھا مشورہ دے کر بھی نفع پہنچایا جا سکتا ہے، یوں نصیحت کر کے نیکی کی دعوت دے کر، خواہش مند کو نعت شریف سنا کر، کسی کا بوجھ اٹھوا کر، کسی نے کہا کہ ذرا اٹھانے مدد کرو، آپ نے اٹھا کے کندھے میں رکھ دیا تو یہ بھی فائدہ پہنچایا، یا خود ہی پہنچا دیا اس کے گھر تو یہ زیادہ نفع پہنچانا ہوا، یا گاڑی میں لدوا دیا کسی کا سامان، کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور ویسے بھی آپ سکھائیں گے تو یہ بھی نفع پہنچانا ہوا، بہت ہی نفع پہنچے گا، کسی کو قرآن سکھا دیں گے آپ تو آپ کو بھی بہت نفع پہنچے گا، اس کو بھی بہت نفع پہنچے گا۔ اسی طرح کسی کو سنت سکھا دی، مسئلہ بتایا، کسی نے سوال کیا اس کا واجبی جواب دیا، تو یہ علماء کے تعلق سے مسئلہ بتانا جواب دینا، سوال اگر مذہبی سوال ہے اور وہ عالم دے، کسی کو دو میٹھے بول سنائے اور دل خوش کر دیا جبکہ وہ شریعت کے مطابق وہ جو باتیں ہوں، کسی کو تحفہ پیش کیا اس سے بھی نفع پہنچتا ہے، کسی کو کھلا کر پلا کر، کسی کی گاڑی اٹک گئی آپ اتر کر دھکے لگانے میں اس کا تعاون کیا، ارے بھی نفع پہنچانا ہوا، کوئی گر پڑا اس کو سہارا دے کر اٹھایا آپ نے، یہ بھی نفع پہنچانا ہوا، بھولے کو راستہ دکھا دیا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو آپ نے بتا دیا پتا ہے تو کہ اس طرف سے آپ جائیں گے تو جگہ آ جائے گی آپ کی، تو یہ بھی راستہ بتانا یہ بھی نفع، نابینا کی لاٹھی پکڑ کر اس کو مطلب کچھ چلایا، راستے پہ لگا دیا، روڈ پار کرا دیا، بھی نفع پہنچانا ہوا۔ اسی طرح کسی کی گمی ہوئی چیز میں ڈھونڈنے میں مدد کرنا، کرایہ کو افورڈ نہیں کر سکتا تو مکان مالک نے آنر نے اس وجہ سے کہ یار یہ بیچارہ دے نہیں سکتا غریب آدمی ہے تو اس کا کرایہ کم کر دیا یا مہلت دی، تو یہ سارے بھی نفع پہنچانے والی کام ہیں۔ اسی طرح کسی کی بجلی کا بل آپ نے خود سے ادا کر دیا کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا مہنگائی ہے، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ کوئی راستے میں روڑا کنکر پتھر کانٹے دار شاخ یا گڑا ہے اس پر کوئی چیز رکھ دی تو اس طرح بھی لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ بھی نفع پہنچانا ہوا۔ کسی کو دینی کتاب پڑھنے کے لیے دی اس کی خواہش تھی، یہ بھی نفع پہنچانا ہوا۔ اس طرح دینی رسائل آپ نے تقسیم کیے، یہ بھی ایک نفع پہنچانے کی صورت ہے۔ اسی طرح اپنے بجلی سے پانی سے بھی دوسروں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر سوچنے جائیں غور کرنے جائیں تو بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ اس سے دوسرے کو نفع پہنچتا ہے۔ اب جیسے ابھی بہت سارے جمع اسلام بھائی، کوئی نیا اسلام بھائی یا کوئی بھی داخل ہوا تو تھوڑا سمٹ کر سرک کر اس کو جگہ بنا دی اس کے لیے، تو یہ نفع پہنچانا ہوا۔ اور یہ کہ اگر پھیل کر بیٹھ گئے کہ یہ بیٹھنے نہ پائے تو یہ اپنی ذات سے اس کو شر پہنچانا ہوا، اس کا راس اس کے لیے جگہ تنگ کر دیا آپ نے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ نفع پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میں بشیر قادری عرض کر رہا ہوں. آج کل ایک تکلیف ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ بازار میں جو ٹوائلٹ پیپر آ گئے ہیں, ان ٹیشو پیپر, اس پر جو ہے انگریزی میں تحریر لکھی ہوئی ہے, یعنی کسی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے, میں نام نہیں بتانا چاہتا. تو وہ ٹوائلٹ پیپر جو ہے واش روم میں رکھے جاتے ہیں, رول جو ہوتا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹوائلٹ پیپر کا استعمال واش روم میں کس لیے ہوتا ہے. تو انگریزی الفاظ ہی ہیں, معنی انگریزی الفاظ ہے, مگر یہ کہ کس طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو ایسے ٹیشو پیپر جو ہے وہ بازار میں آ چکے ہیں اور اس کا استعمال ہو رہا ہے, تو آپ کے ذریعے ہم سب کو پتا چلے کہ یہ استعمال کرنا کیسا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارِ خوشی عطا فرمائے, آمین. جزاک اللہ خیر.
اللہم آمین بیاکو. یہ ٹیشو پیپر پر لکھا ہوا انگلش میں عام ابھی نہیں ہے, ہوتا ہے کسی کسی ٹیشو پیپر پر ہوتا ہے, لیکن اکثر پر لکھا ہوا نہیں ہوتا. ایک تو یہ, دوسرا انگلش میں لکھا ہوتا ہے. تو انگلش میں اور عربی, اردو, فارسی, وہ زبان جس میں عربی زبان کے یعنی قرآن کریم کے, قرآن کریم کے حروف تہجی آتے ہیں, فارسی میں ہوتے ہیں, سندھی میں بھی غالباً ہوتے ہیں حروف تہجی, یہ قرآنی حروف ہوتے ہیں, تو ان کا حکم اور انگلش یا لاطینی زبان, ہندی, بنگلہ دیش, اس طرح کی جو جس میں قرآنی حروف نہیں ہیں, ان کے حکم میں ویسے فرق ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ایسا ٹوائلٹ پیپر جس میں انگلش میں لکھا, اچھا اب کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا, کوئی مقدس نام لکھا ہے تو اس کا پھر الگ مسئلہ ہوگا, اور مقدس نہیں ہے نام, ویسے ہی کوئی نام ہے ایسے ہی التو فالتو, بہت سارے نام ہوتے ہیں التو فالتو, سمجھے, جیسے کنگ لکھا ہوا ہے, اب کنگ کوئی مقدس لفظ تو ہے نہیں, اس ذہن میں آیا میرے لفظ, اور سلطان لکھا ہے, سلطان مقدس لفظ ہے. جی ہاں, ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک مبارک نام سلطان یہ بھی ہے. تو سلطان میں کنگ میں فرق آ گیا. تو کنگ مانے بھی بادشاہ, سلطان مانے بھی بادشاہ, لیکن حروف لفظ میں فرق آیا. تو جنرلی جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو غیر مقدس ہوتے ہیں اور انگلش میں لکھے ہوتے ہیں, تو اگر اس کو کسی نے استعمال کر لیا تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے, گناہ نہیں کہیں گے. ہاں اگر کوئی بچتا ہے اس سے تو اچھی بات ہے, بچنا مناسب ہے, بچتا ہے تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ اگر کوئی نہیں بچتا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. البتہ یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, کموڈ جو ہے, ڈبلیو سی کموڈ, اس کا استعمال بھی گندگی ڈالنے کے لیے ہوتا ہے, ان پہ بھی لکھا ہوتا ہے, تو بچ کر بندہ جائے کہاں, وہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے. اب تک جو دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیسے بچیں گے, بیسن جس میں ہاتھ دھوتے ہیں پہ بھی لکھا ہوتا ہے, پہ بھی پاک ناپاک ہر طرح کے ہاتھ دھلتے ہیں, بچوں کے پیشاب والے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی لوگ دھوتے ہوں گے اس میں. اچھا تو یوں, اچھا پھر یہ طرح طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں, پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں, اور دیکھیں جو چیز لو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, اب عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے, اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے, ان کا بہرحال حروف تہجی کا تو ادب ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اب اتنا عام ہو گیا یہ کہ آدمی بچ نہیں سکتا. اب پانی کی بوتل ہے باہر ملکوں میں خاص کر, تو عام پانی نلوں سے تو پینا منع ہوتا ہے کہ وہ مطلب صحت کے لیے مضر ہوتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے, تو یہ اس کے لیے منرل واٹر ہی پیا جاتا ہے. اب اس کی بوتلیں, کئی کئی بوتلیں روز ختم ہوتی ہیں, بڑے بوتل بھی آتے ہیں اس کے, چھوٹے بوتل بھی آتے ہیں, سفر میں ہوتا ہے, ابھی راستے میں ہوتا ہے, گاڑی میں ہوتا ہے, دکان پہ ہوتا ہے, یہ بوتل پیتے ہیں. اب یہ بوتلیں اگر سنبھالنے جاتا ہے تو پھر بڑا حرج ہے. تو یوں بعض صورتوں میں یہ کہ اس میں نیت یہ ہو کہ میں ان مقدس حروف کی جو لکھے میں عربی میں یا اردو میں جو قرآنی حروف ہیں, میں ان کی بے ادبی نہیں کرتا, اور نہ کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے کہ میں اس لیے پیکٹ پھینک رہا ہوں کہ اس میں عربی لکھا ہے، انگلش لکھا ہو تو میں نہ پھینکتا، یار یہ نیت تو کسی بھی نہیں ہوتی کہ عربی لکھا ہے اس لیے پھینک رہا ہے، بس جنرلی کہ اب میں کیا کروں اس کو کہاں سنبھالوں، اور یہ مطلب ادھر ادھر ڈال دیتا ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ اس کو بھی ناجائز نہیں کہا جائے گا. البتہ جو بچ سکتا ہے تو اس کو ذرا اجازت تو ہے کہ وہ اس سے بچے، اس کو پھینکنے سے، ضائع کرنے سے. تو جتنا ادب کرے گا انشاءاللہ اس کو صلہ ملے گا اس کا، با ادب با نصیب. لیکن یہاں بے ادب بے نصیب والا جملہ نہیں کہیں گے کہ بے ادبی کی نیت کسی کی ہوتی نہیں ہے، مسلمان کے بارے میں بدگمانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
طواف کے آغاز میں ہم حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تب ہمارا فیس چہرہ جو ہے حجرِ اسود کی کس طرف ہونا چاہیے؟ جب طواف ہم شروع کریں گے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ رائٹ ہینڈ پر یا لیفٹ ہینڈ پر ہمارا چہرہ جو ہے وہ حجرِ اسود کی کس طرف ہونا چاہیے؟
اس طرح کھڑا ہو کہ حجرِ اسود سیدھے ہاتھ کی طرف رہے، جب طواف کا آغاز کرے گا تو اس طرح کھڑا ہو کہ سیدھے ہاتھ کی طرف حجرِ اسود پورے کا پورا ہو. اب تھوڑا سا سرکے، تھوڑا سا سرکے گا تو اب تھوڑا سا سرکے گا تو وہ ہو جائے گا کام، کہ اب پورا حجرِ اسود اس کے سامنے ہو. اب استلام کرے گا، یعنی حجرِ اسود چومنا یا اشارہ کر کے ہاتھ چومنا وغیرہ جو ہے، تو استلام کرے گا، پھر تھوڑا واپس سیدھے ہاتھ کی طرف سرکے گا، اتنا سرکے کہ اب پورا حجرِ اسود الٹے ہاتھ کی طرف رہ جائے. اب یہ کہ یہ رائٹ ٹرن کرے تو اب کعبہ شریف جو ہے یہ اس کے الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے گا، اور یوں یہ طواف کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے کہ نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور دینی پڑھائی میں دل لگ رہا ہو اور اچانک دل ان چیزوں سے ہٹ جائے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ دل ہٹ گیا، اور اگر یہ دوبارہ ان چیزوں کی طرف دل مائل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
سل قلب دل کو بولتے اسی لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. حدیث پاک میں بھی اس کے لیے مثال دی گئی کہ دل کی، قلب کی مثال اسی ہے کہ جیسے کوئی پر جو ہے وہ میدان میں ہو، ہوا اس کو الٹ پلٹ کرتی رہے، تو یوں مطلب دل جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے، ایک طرح کا رہنا اس کا یہ ظاہر دشوار ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی دل لگتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی دل نہیں لگتا تو زبردستی دل کو لگائے. جس سے کہ آدمی کو کھانے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے اور لذتیں لے کر کھاتا ہے، کبھی بیمار پڑ جاتا ہے تو کیسا لذیذ کھانا ہو اس کا دل کرے گا ہی نہیں کھانے کا، لیکن اب یہ زبردستی اس کو کھانا پڑے گا تاکہ اپنی بدن کی طاقت جو ہے اس کو یہ بچائے، پھر یہ کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا تو آہستہ آہستہ پھر صحت جب ہو جائے گی پھر اس کا دل کھانے پینے کی طرف مائل رہے گا، اور پھر ٹیسٹ لے کر، لذت لے کر یہ کھانے میں کامیاب ہوگا. تو ہمارا دل لگے یا نہ لگے، علم دین جو ہے وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ دل بھی لگتا رہے گا اور معلومات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد عمران اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دینی محافل و اجتماعات میں تلاوت کے دوران بعض اسلامی بھائی پیچھے بیٹھے لوگوں کو آگے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، کیا تلاوت کے دوران پیچھے بیٹھے لوگوں کا آگے آنا جائز ہے؟ نیز یہ بتائیں کہ دوران تلاوت گفتگو کرنا کیسا ہے؟
جو لوگ تلاوت سننے کی نیت سے حاضر ہیں ان پر تو فرض عین ہے، سب پر فرض ہے کہ وہ قرآن کریم سنیں. اور اب کسی کی اگر نیت نہیں ہے سننے کی، تو وہ اگر نہیں سنتا یا بات کرتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. ہاں اب جو لوگ تلاوت سننے کی نیت سے حاضر ہیں، جو محفل میں آئے، اجتماع میں آئے، تلاوت شروع ہو گئی تو یہ آئے اجتماع کے لیے، محفل کے لیے، تو یہ تلاوت بھی حصہ ہوتا ہے تو یہ اس کو سننا ہی ہے، اب جو سن رہے ہیں تلاوت ان کو کوئی دھکے مارتا ہے آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ، تو یہ کرنے والا غلط کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو سنتے ہیں ان کو سننے دیا جائے، انہیں اس کو صبر کر لے جب تک تلاوت ہوتی رہے، جب تلاوت پوری ہو جائے تو پھر بھلے ان کو آگے بڑھنے کا کہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے خارش کی تو کوئی زخم تھا، اس سے خون بہا اور اسے پتا نہ چلا، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، بعد نماز پتا چلا کہ خون بہا، تو کیا نماز ہوگی؟
اب اگر خون اتنا بہا، بہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کے لڑک گیا، بہ گیا، تو وضو تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب نماز کے دوران بھی اگر بہ گیا ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ بہ گیا تھا اس کا خون، تو اب تو یہ کہ اس کو دوبارہ یہ وضو کر کے نماز پڑھے، اس کی وضو ٹوٹ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے، ایک مرید کو اپنے پیر و مرشد کے تقرب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
جس کا کہا مانیں گے تو خود بخود اس سے محبت، اس کے دل میں محبت بڑھے گی کہ یہ میرا فرما بردار ہے، میں جو بولتا ہوں یہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر پیر کی بھی فرما برداری کرے گا تو ظاہر ہے کہ پیر کے دل میں محبت بڑھے گی، جب پیر کے دل میں محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی اور یوں یہ پیر کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تقرب کے ایک معنی وہی کہ محبت، تو پیر سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تقرب سے مراد جسمانی تقرب نہیں ہوتا، یعنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، بلکہ یہ کہ محبت جتنی زیادہ ہوگی سمجھو اتنا قرب زیادہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہمارے یہاں فیضان نماز کورس ہونے جا رہا ہے، تو حضور اس مرتبہ یہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اس وقت اسلام جلدی سے تیار ہو جاتے تھے ماہ رمضان میں، اس طرح ابھی ترکیب نہیں بن رہی، بڑی مشکل سے اسلام بھائی مل رہے اور ہاں بول رہے کورس کے لیے، تو حضور ماہ رمضان میں اور غیر رمضان مہینے میں اتنا ڈیفرنس کیوں دیکھنے کو ملتا ہے؟
صرف دعا کرنی ہے، دوا نہیں کرنی۔ سر رمضان شریف میں نا یہ جن کو دین کا جذبہ ہوتا ہے، یہ منتخب طبقہ جو ہے نا وہ مسجد میں متکلف ہو جاتا ہے، تو ان پر کام آسان ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وہ مسجد میں رہ رہ کر اور نیکی کی دعوت سن سن کر مزید دل ان کا مائل ہو جاتا ہے، تو یہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں، چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی عام لوگوں کو آپ کورس کے لیے تیار کرو گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح تیار ہوتے ہیں، تو یہ خود چل کر اپنے پاس آئے ہوتے ہیں، تو یہ یوں ترکیبیں بن جاتی ہیں۔ تو اب بھی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا، تو ایک ایک پر انفرادی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی تیار ہوں گے، کیوں نہیں ہوتے۔ تو فیضان نماز کا غالباً آپ نے فرمایا، تو اس کے لیے جو اسلام بھائی مجھے سن رہے ہیں سب ذہن بنا، نماز تو سات دن میں بھی خیر کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو مل ہی جائے گا۔ یہ نوکری کرتے ہیں جو لوگ، چاہے وہ پولیس کی نوکری کریں، چاہے فوج میں نوکری کریں، چاہے کسی ادارے میں نوکری کریں، یہ سب کے مختلف انداز پر ان کی تربیت کے سیشن ہوتے ہیں، جب تک یہ تربیت نہیں کر دیتے ان کو مطلب نوکری نہیں ملتی، ان کو بھی کئی کئی دن دینے پڑتے ہیں، ادھر ادھر لے جا کر بھی ان کو گھر چھڑوا کے بھی تربیت کی جاتی ہے۔ تو یہ سب دنیا کے لیے کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، اور نماز جو کہ جنت کی کنجی ہے، کی آف جنہ، اس میں جنت میں سب کو جانا ہے کیونکہ چابی نماز ہے۔ ابھی چابی کے تعلق سے معلومات نیل بٹا نیل، پھر نماز کی چابی وضو، کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ سیکھنے کے لیے صرف سات دن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو اس لیے سب ہمت کریں کہ ضرور بھی ضرور نماز فیضان نماز کورس کر لیں. جنہوں نے نہیں کیا وہ مہربانی کر کے ضرور کر رہے ہیں, وقت نکالیں. اگر اسی مہینے میں ممکن نہیں ہے تو نماز کورس ہوتا رہتا ہے, فیضان نماز کورس فزیکلی کرنا زیادہ مفید ہے. ورنہ جو کئی ایسے شہر میں رہتے ہیں, ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں مطلب باقاعدہ حاضری دے کر کورس نہیں کر پاتے, تو آن لائن بھی اس کا آپشن تو موجود ہوتا ہے, آن لائن سیکھ لیں. تو آپ جذبہ ہونا چاہیے, جذبہ ہوگا تو ساری راہیں آسان ہو جائیں گی, جذبہ نہیں ہے تو پھر ہزار بہانے پیدا ہو جائیں گے. تو اللہ پاک ہم کو سب کو نماز درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز سیکھنے کا بھی جذبہ عنایت کرے. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira.